حضرت والا مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں نعت شریف کے. میرے مرشد محبوب سیدی حسین جی, محبی و محبوبی, مرشدی و مولائی, عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ اول, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. خود و آغوش میں اٹھا لیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. حرم کی بہار ہر شخص کی الگ الگ ہے. جو شخص جتنا متبع سنت متبع شریعت ہوگا اور خوف خدا رکھتا ہوگا اور محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتا ہوگا, اس کی بہار اتنی ہی زیادہ ہوگی, اس کی بہار اتنی ہی پر بہار ہوگی, اس کی بہار اتنی ہی پر بہار ہوگی. زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. محض وہاں حاضری سے کیا بہار معلوم ہوگی, جب دل بنا ہوا نہ ہو اور دین بنا ہوا نہ ہو اور محبت اللہ کی نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو, گناہوں میں ابتلا ہو, خلاف سنت زندگی ہو, مگر چلے جا رہے ہیں ہر چھ مہینے میں تین مہینے میں عمرہ کرنے, تو سعادت ہے, اللہ قبول فرمائے, لیکن وہ پر بہار سعادت نہیں ہے. پر بہار سعادت وہی ہے جس کا دل بنا ہوا ہو سنت اور شریعت کے مطابق, زندگی اس کی گزارتا ہو. کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے. حضرت والا یہ شعر بہت بڑا کرتے تھے. فہم و خاطر تیز گردن نیست رہا, فہم و خاطر تیز گردن نیست رہا, جو شکستہ می نگیرت فضل شاہ. فرمایا کہ اس راستے میں عیاری مکاری چالاکی تیز ترہری کام نہیں آتی, بلکہ اس راستے میں تو شکستگی کام آتی. شکستگی جس اللہ کا فضل شکستہ دلوں پر ہوتا ہے, مکار چکر باز لوگوں پہ نہیں ہوتا. اپنی خطاؤں پر نادم ہونا اللہ کے فضل کو اللہ کی رحمت کو پکارنا ہے. خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے, ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی, ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی, رحمت کردگار دیکھیں گے, رحمت کردگار دیکھیں گے, ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی, رحمت کردگار دیکھیں گے. کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. روضہِ پاک مصطفیٰ کب تک، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روضہِ پاک مصطفیٰ کب تک، روضہِ پاک مصطفیٰ کب تک، میرے پروردگار دیکھیں گے، میرے پروردگار دیکھیں گے، روضہِ پاک مصطفیٰ کب تک، میرے پروردگار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں، نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں، کب وہ نیل و نہار دیکھیں گے، کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے، نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں، کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، شوق میں بار بار دیکھیں گے، شوق میں بار بار دیکھیں گے، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، شوق میں بار بار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا، ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے، ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، ہم کو جب اشک بار دیکھیں گے، ہم کو جب اشک بار دیکھیں گے، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے ہم کو جب اشک بار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے۔ آخری شعر ہے، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشہور، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشہور، باغ دل کی بہار دیکھیں گے، باغ دل کی بہار دیکھیں گے، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول، باغ دل کی بہار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے۔ اللہ کتاب ملتی ہے وہاں کتب خانے میں، کتابیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، بعضی کتابیں میں نے پوچھا وہاں کسی کو چاہیے تھی، نہیں ہے۔ جب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات تھی تو تب حضرت یہ کتابیں جو ہے مفت تقسیم کرواتے تھے، یہ تو کتاب بہت پہلے کی ہے، غالباً یہ تو میں نے کتب خانے سے خریدی تھی، لیکن حضرت والا کی حیات میں آخری زمانے میں ہر کتاب مفت تقسیم ہو رہی تھی اور بہت ہی بڑی تعداد میں چھپ رہی تھی، اور کتابیں آئے دن نئی نئی کتابیں آ رہی تھیں، یعنی حضرت والا کے بیانات کے مختلف روپ میں، اور حضرت فرماتے تھے بھائی لے لو، جلدی لے لو۔ ہم سوچتے تھے جب چاہیں گے لے لیں گے، کیا جلدی ہے، لیکن آج معلوم ہو رہا ہے کہ اب کتابیں نہیں ہیں، اب چاہیے تو اب ہے نہیں۔ اسی بھی مجھے یہ خیال ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کی قدر کر لو پانچ چیزوں سے پہلے۔ ایک تو فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے، معلوم نہیں موت کب آ جائے پھر آدمی کے پاس کوئی چارہ نہ رہے گا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے صحت کی نعمت کو بیماری سے، یہ صحت نہ رہی اب زندگی بدلنے کا خیال پیدا ہوا کہ بھائی اتنے عرصے ہم نے غفلت میں گزار دیے، چلو اللہ اللہ کرتے ہیں اور کچھ عبادت کر لیتے ہیں، لیکن اب صحت ساتھ نہیں دے رہی۔ پہلے اگر تہجد پڑھ سکتے تھے، اب پڑھ نہیں سکتے، جب موقع تھا، صحت تھی، وقت تھا، قوت تھی، پڑھ سکتے تھے، اور جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ وقت گنوا دیا۔ اب صحت نہ رہی، بیماری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو اب چاہ رہے ہیں کہ کچھ کر لیں، اب کر نہیں سکے، اس لیے صحت کو غنیمت جان، بیماری سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی کی میں جو قوت ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ملتی ہے، اب تو اللہ معاف کرے جوانوں کی پہلے کے بڈھوں سے زیادہ حالت بری ہے، جوانوں میں دم نہیں ہے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے۔ اور فراغت کی قدر کر لو مشغولی سے پہلے، چار ہو گئی نا فراغت کو, ہاں کر لیں گے, ہاں کر لیں گے کر لیں گے, کرتے کرتے اب کوئی ایسی مشغولی آ پڑی, اب کاروبار بھی ہے یا نوکری ہے, پھر بھی بچے ہیں, بیوی بھی ہے, یہ بھی ہے, بوڑھے ماں باپ بھی ہیں, اب مشغولی ہو گئی. جب فراغ تھا تو سو رہے تھے, پڑے ہوئے کوتاہیاں کر رہے تھے. تو فراغت کو مشغولی سے پہلے, اور غنا کو فقر سے پہلے. آج مال ہے, اللہ تللے اڑا رہے ہیں, مہنگی مہنگی چیزیں کھا رہے ہیں, خرید رہے ہیں, کپڑے مہنگے, گاڑی مہنگی, کھانا مہنگا, گھر بنا رہے ہیں تو اس میں لاکھوں روپیہ خالی ڈیزائننگ میں, کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا صرف دکھلاوے کے لیے. کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑوں میں رنگ برنگی فیشن کی چیزیں لگی ہیں, مہنگے مہنگے جوڑے لے کر بھی چین نہیں ہے, اب اس میں سینکڑوں روپے کی لیس بھی لگانی ہے. اچھا خاصا یہ نیا طریقہ آیا تھا, پہلے تو سادے کپڑے ہوتے تھے, اس میں بیل بوٹے چپکاتے یا ٹانک لیتے تھے سوئی سے, ستاروں کا کام, موتیوں کا کام کر لیا, اسے کپڑے خوبصورت ہو گئے. چلو اب پرنٹڈ کپڑے آ رہے ہیں, گلے بنے ہوئے ہیں پرنٹڈ, بنا بنائی چیز ہے, اس میں بھی کچھ ٹھونکنا ہے. یعنی گلا بھی بنا دیا انہوں نے, بارڈر بھی بنا دیا اس کا کہ آپ کو کچھ ننگا ننگا نہ لگے, لیکن آپ اس کپڑے کورڈ چیز کو بھی آپ مزید کور دینا چاہ رہے ہیں. خود تو برقع پہنتے نہیں, برقع پہننے کی چیزیں برقع نہیں پہن رہے, برقع کو برقع پہنا رہے, کپڑوں کو کپڑا پہنا دیں. اس میں بھی جو ہے وہ لیسیں اور یہ اور ڈوریاں اور فلاں اور ٹیما کا وقت بھی برباد. تو غرض یہ کہ غنا کو فقر سے پہلے, اللہ تللے مال کو مت اڑا, حلال مال اللہ کی نعمت ہے, اس کی حفاظت کرو. بلکہ انسان کو جتنی چیزیں ملتی ہیں دنیا میں, جتنی چیزیں حاصل ہیں, سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, مستعار دی گئی ہیں, استعمال کے لیے دی گئی ہیں, مالک نہیں ہیں ہم اس کے. ہم یہ دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہماری گاڑی, ہمارا گھر, ہمارا کپڑا, ہماری یہ چیز, ہماری یہ چیز, سب چیز مستعار ہے. جب خدا تعالیٰ چاہے کوئی چیز چھیننا, تو دنیا کا کوئی سردار, کوئی بادشاہ, کوئی فوجی طاقت اس کو چھیننے سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. خود بادشاہ اپنی بادشاہت کو چھیننے سے نہیں روک سکتا, وہ بھی محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دی ہیں سب مستعار دی ہیں استعمال کے لیے, جان دی ہے استعمال کے لیے دی ہے, عبادت کرو, تلاوت کرو, خیر خیرات کرو. خیرات کرنے کو, نیک کام میں لگانے کو تو دل تنگ ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, اور جہاں کپڑا خریدنا ہے مہنگا, کھانا کھانا ہے ہزاروں روپے کا کھانا ایک وقت کا کھا جاتے ہیں, مہنگے مہنگے وہ کھل گئے ہیں ریسٹورینٹ, اور فلاں جی اور فلاں جی, اور پنواڑی پنواڑی اور دھماکہ اور فلاں دھماکہ, تو وہ سب جا رہے ہیں, ایک ایک وقت میں ایک فیملی کئی کئی ہزار کا کھانا کھا رہی, اور کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر دین کا کام آ جائے تو اس میں پرانی چیز, چلو یہ بیکار رکھی ہے مسجد میں دے دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. کس قدر گھٹیا انسان ہے یہ, اپنے گھر میں تو ایک ٹائل 500 روپے کا لگا رہا ہے, وہ بھی باتھ روم میں, جہاں پیخانہ کرنا ہے, پیخانے پھیرنے کے لیے بھی کئی کئی لاکھ روپے کا باتھ روم بن رہا ہے. عقل الٹ گئی ہے ہماری, یہ پیخانہ تو پیخانہ ہی ہے, 5 لاکھ کے باتھ روم میں پیخانہ کرو یا 10 لاکھ کے باتھ روم میں کرو یا 1 کروڑ کے باتھ روم میں کرو یا مٹی میں کر دو, پیخانہ تو پیخانہ ہی ہے. اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک ایک ٹائل اسپین کا ہونا چاہیے, ٹرکی کا ہونا چاہیے, فرانس کا ہونا چاہیے, جس کی جیسی جو ہے وہ دماغ کھوپڑی گھومی اور پیسہ جیب میں ہوا اس نے, اور بڑے بڑے باتھ روم ہونا چاہیے, اتنا بڑا باتھ روم کہ اس میں ایک ڈبل بیڈ لگ جائے, और आराम से सो सकते हैं, मगर उसमें पैखाना फेर रहे हैं। वो जहां पैखाना फेर रहे हैं उसी में धुआं भी उड़ा रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं। इन्ना लिल्लाह इन्ना, इतनी बदबूदार गंदी जगह पे सिगरेट भी पी रहे हैं, सिगरेट खुद बदबूदार और उस कितने नुकसानात, और ऊपर से पैखाना भी फेर रहे हैं, ऊपर नीचे से पैखाना ऊपर से धुआं निकल रहा है। अजीब स्टाइल है, कुफर काफिरों की नकल है ये। वो ही खाते पीते हैं, हमारे तो कोई तबीयत भी ना चाहे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो पाक साफ सुथरा आदमी होता है, और वहीं पे अखबार भी पढ़ रहे हैं, हालात हाजरा पढ़ रहे हैं, हालात हाजरा खबर पे खबर पढ़ रहे हैं कि आज सेठ साहब को पैखाना नहीं हुआ, आज फुला हुक्मरान को जो है, हाकिम को जो है कब्ज हो गया है, या उसको मोशन आ रहा है पतला। ये खबरें पढ़ पढ़ के खुद का भी मोशन निकल रहा है, आज टैक्स बढ़ गया और फुला हो गया, धमाका हो गया, पैखाने में ये बातें हो रही। तो माल अल्लाह की नेमत है, हलाल माल, और इसकी कदर करना चाहिए। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में, उसकी जिबिल्लत में जो मादे रखे हैं, गुस्सा है, बुखल है, हसद है, या किबर है, या उजू है, जो कुछ भी है, जितने मादे रखे हैं वो सब फी नफ्सी ही बुरे नहीं है, उनका इस्तेमाल बुरा है, अच्छा या बुरा, और उस पर इंसान को इख्तियार है। इसमें फरमाया कि बुखल जो है ये फी नफ्सी ही मजमूम नहीं है, बुखल अगर नेक काम में है, जेब में पैसा है नहीं देता है, ये बुखल है मजमूम, काबिल मजम्मत, जलील। और अगर गुनाह के काम में खर्च करने से हाथ रुकता है, यही बुखल है, लेकिन गुनाह में नहीं खर्च करना, गुनाह में खर्च करने से तंगी हो रही है, नहीं भाई नहीं, कश्मकश हो रही है, तो ये बुखल महमूद है, काम का हो गया। अल्लाह ताला ने हर मादा काम लेने के लिए, अच्छा काम करने के लिए पैदा किया है, बस बिगाड़ ये है कि हम उसको नफ्स की ख्वाहिशात पे इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसी मादे को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर लें, वो महमूद है, काम का हो गया, नफा हो गया उससे, दर्जा बढ़ गया उसका, अल्लाह के यहाँ कुर्ब बढ़ गया उसका। तो गिना को फकर से पहले, इससे पहले कि माल छिन जाए, माल जाता रहे, तो ये पांच चीजें हैं जिन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच चीजों को, पांच चीजों से पहले गनीमत समझना। और ये फराग की नेमत भी बड़ी कीमती नेमत है, माल की नेमत भी कीमती नेमत है, इससे इंसान अपनी आखिरत बना सकता है। और जिंदगी तो जाहिर बुनियादी चीज है, जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। गरज ये कि ये जो औकात हैं हमारे, आज भी हमारे दोस्त आए हुए थे, तो वो कहने लगे कि मैं काम पे होता हूं तो मुझको ये कश्मकश रहती है कि काम करूं या मैं अपने शेख के पास जाऊं, काम करूं या शेख के पास जाऊं। हमने कहा भाई कि असल बुनियादी बात ये है कि जिस शोबे में भी हो आखिरत को मुकद्दम करो, और उसका तरीका क्या ये है कि सारे काम छोड़कर तुम शेख के पास आ जाओ, नहीं, उसका तरीका ये है कि काम को पहले देखो कि काम जरूरी है, इसके न करने से नुकसान तो नहीं होगा, आज हम नहीं करते कल करेंगे, लेकिन काम वो है जरूरी, जरूरत का दर्जा है, और अगर आज न करेंगे तो कल करना ही पड़ेगा, कल न करेंगे तो परसों करना ही पड़ेगा, और न करेंगे तो नुकसान होगा, या देर हो जाएगी तो नुकसान होगा, तो उस काम को तो फौरन कर डालो, उसको कल पे मौखर भी ना करो। और जो काम ऐसा ही है कि भाई अगर नहीं करते तो कोई हर्ज नहीं है, उसको छोड़ के आ जाओ, और क्या, उसको छोड़ के आ जाओ। किसी के हक वाजिबा न फौत हो, मसलन बीवी को दवाई पहुंचानी है या घर में खाना पकाने को नहीं है, छोड़ो चलो गुजारा कर लेंगे। तुम कर लोगे, तुम्हारी बीवी बीवी बच्चों का क्या कसूर है भाई, उनको क्यों भूखा मारा हुआ। तो मुराद ये कि ऐसी बात हो कि जो जिसके न करने से जरर हो। मसलन एक वो खुद ही कह रहे थे, यूटिलिटी बिल है, उसकी डेट होती है लास्ट डेट, अब वो भरें या शेख के पास जाएं, तो भाई तुम उसको पहले भरने का इंतजाम करो, उसको दे दो। अब जो वक्त है बचा हुआ आ जाओ। तो फराग की नेमत भी बड़ी कीमती है, और औकात को सुस्ती में नहीं गंवाना चाहिए। सोच सोच के कल चले जाएंगे, शाम चले जाएंगे, अच्छा कर लेंगे, इससे जो है वो नुकसान होता है। तो ये है आखिरत को मुकद्दम करना। और दोयम ये कि भाई कहीं जाना है, मसलन तफरी को जाना है, मसलन किसी रिश्तेदार के पास जाना है, तो यहीं से फिक्र कर सवार कर लो कि भाई जहां जा रहे हैं तो बेपर्दगी तो नहीं है, कोई गाना बजाना तो नहीं है, कोई तस्वीर कशी तो नहीं होगी, जब नहीं है तो चले जाओ। और रास्ते में कहीं नमाज का वक्त हो जाएगा, नमाज कहाँ पढ़ेंगे, इसकी फिक्र वगैरह। फराइज वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा फौत ना हो और गुनाह ना हो, इन बातों को हर जगह मलहूज रखो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे खुशी की तकरीब हो, चाहे गमी की हो, ख्वाह कोई भी काम हो, खरीदारी के लिए जा रहे वही नमाज के औकात में ना जाए, और अगर जाना है तो कहाँ पढ़ेंगे नमाज, उसका इहतमाम। बस ये है। ये मवाहिब रब्बानी, असल बात मालूम नहीं कहाँ से चली थी। मुराद ये है कि जो दीन के दीन की जो भी बात हो उसमें उसको फौरी कर लो, उसमें देर ना करो, कोई नहीं कि छोड़ो नहीं, कल पे मत डालो। तो ये किताबें जब ले ली थी हमने हजरत जी की बरकत से, दुआओं से और हजरत के एहसानात हैं, तो आज ये हमारे हाथ में है। बहुत से लोग मांग रहे हैं लेकिन ये नहीं है। तो अल्लाह करे कि हजरत वाला की हर किताब, बल्कि पूरे का पूरा दर्द दिल, जिस तरह हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे और जिस तरह हमारे हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे, अल्लाह ताला सब का सब छपवा दे और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में फैला दे, और अल्लाह ताला उस पर हर इंसान को अमल की तौफीक दे दे, हर इंसान को, मुसलमान को तो दे ही दे और काफिरों को भी अल्लाह ईमान से नवाज दे। बहुत कीमती मलफूजात हैं, इनका नाम है मवाहिब रब्बानिया, और दरअसल ये छह मलफूजात के इसमें जमा हुए हैं, जिल्द है छह मलफूजात की। उसका पहले नाम है फयूज रब्बानी, दूसरा है अल्ताफ रब्बानी, तीसरा है अल अफजाल रब्बानी, चौथा है इनामात रब्बानी, पांचवा है इनायात रब्बानी, छठा है अताए रब्बानी। ये सब मलफूजात के मजमूए हैं, इनमें मक्का शरीफ के, हरमैन शरीफ के मलफूजात हैं, कुछ पाकिस्तान के भी हैं, कुछ और बैरून मुल्क के भी हैं। इसमें जो सबसे पहला मजमूए में पहला जो हिस्सा है फयूज रब्बानी का है। फयूज रब्बानी, बाज़े लोग फ्यूज कहते हैं, फ्यूज फ्यूज नहीं है, ये लफ्ज बिजली का फ्यूज वो नहीं है। फयूज फा पर पेश है, फयूज आखिर में ज़ाद है, फयूज फैज, फैज की जमा फयूज। फयूज रब्बानी नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, यह पहले अर्ज मुरत्तिब है, यानी हमारे सैयदी हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है। फरमाते हैं कि मुर्शिदी व मौलाई आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामत बरकातहुम के मलफूजात, जो सफर हरमैन शरीफैन रमजानुल मुबारक 1317 हिजरी के दौरान जमा किए गए, फयूज रब्बानी के नाम से शाया किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला शरफ कबूल अता फरमाए और कयामत तक के लिए सदका जारिया बनाए। نیچے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. اور یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ ہے حرمین شریفین کے ملفوظات پورے کے پورے جن کا نام فیوز ربانی رکھا گیا ہے. ذکر پر خشیت کی تقدیم کا راز, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے, نہیں حدیث پاک میں جو دعا ہے, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک, یا اللہ میرے وساوس کو جو خیالات ہیں ان کو اپنی خشیت میں تبدیل فرما دیجئے اور ذکر میں تبدیل فرما دیجئے. تو فرما رہے ہیں کہ خشیت کو بعد میں اور خشیت کو پہلے اور ذکر کو بعد میں کیوں بیان کیا, پہلے خشیت کو کیوں بیان, حالانکہ اصل تو ذکر ہے لیکن پہلے مقدم کیا خشیت کو, تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ ارشاد فرمایا کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک, یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس میں خشیت کو پہلے کیوں بیان کیا؟ تاکہ خشیت غالب رہے, کیونکہ محبت جب خوف پر غالب ہو جاتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے. خوف کم ہو گیا محبت بڑھ گئی, محبت میں اکثر جذباتیت میں انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. خشیت محبت کو حدود شریعت کا پابند رکھتی ہے, کیول ساتھ میں خوف بھی ہوگا بلکہ خوف غالب ہوگا تو محبت تو زور مارے گی لیکن خوف اس کو حد کا پابند رہنے پہ مجبور کرے گا. اسی کو ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب کو چاہنا یہ تو ہے سنت, اور اپنی مرضی سے محبوب کو چاہنا یہ ہے بدعت. تو محبت اگر آگے بڑھ جاتی ہے خشیت سے تو وہ بدعت بن جاتی ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى, یہ جو قرآن پاک میں ہے اس میں صحابی کا دوڑ کر آنا, ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے, وہ ایک سوال کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑ کر آ رہے تھے, یعنی جوش میں, جذبہ جوش میں, جس کو فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى, اور وہ ڈر بھی رہے تھے. صحابی کا دوڑ کر آنا بوجہ محبت کے تھا اور ڈر بھی رہے تھے, ڈر رہے تھے کہ اللہ ہے ان کے رسول ہیں. یہ حال ہے اور حال ذو الحال کے لیے قید ہے, یعنی ان کی محبت خشیت کی پابند تھی. معلوم ہوا کہ جب محبت خشیت کی حدود کو توڑتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے, اور خشیت کا تقاضا تو محبت تھی لیکن حدیث پاک ہی محبت کے بجائے, حدیث پاک میں محبت کے بجائے ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ذکر سبب محبت اور حاصل محبت ہے. دیکھیے یہ ذکر کس کس قدر اہمیت کا حامل ہے. جس آدمی کا ذکر بار بار ہوتا ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اس لیے ذکر سبب محبت اور حاصل محبت ہے. حاصل محبت بھی ہے, سبب بھی ہے, ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت میں ترقی ہوگی اور آخر کار ایک دن دروازہ کھلے گا اور منزل مل جائے گی, اللہ مل جائیں گے. جو ذکر کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو محبت حاصل ہے, ورنہ جو محبت محبت تو کر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ محبت میں صادق نہیں ہے, سچا نہیں. لہذا یہاں ذکر کی قید سے منافقین نکل گئے, کیونکہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ ذکر سے گھبراتے, ذکر نہیں کرتے اللہ. لہذا یہاں ذکر کی قید سے منافقین نکل گئے. جو صادق فی المحبت نہیں وہ ذاکر نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ ملفوظات اکثر ملفوظات وہ ہیں جو علماء کے محضر میں حضرت نے بیان فرمائے, اس لیے اس میں علمی باتیں زیادہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص سے اللہ کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. ان کا نام بہت بڑا نام ہے, جس کے منہ سے ایک بار بھی محبت سے ان کا نام نکل گیا اللہ کی رحمت غیر محدود سے بعید ہے کہ اس کو جنت جہنم میں ڈال دے. اور جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا، اس کا سوئے خاتمہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی یا بارگاہ میں وہ آنسو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی نفس سے مغلوب ہو کر وہ اللہ سے بھاگ بھی جائے تو اللہ کے علم میں وہ آنسو محفوظ ہوتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کر لیتی ہے کہ یہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا، اس کو ہم کیسے ضائع کر دیں، ان کو اٹھاؤ بھائی، ان کا کام ہی یہی ہے، آپ پیچھے جائیے اور وہاں کھڑے ہو جائیے۔ اتنی قیمتی باتیں ہیں بتائی، اگر یہی نہ سنا تو کیا فائدہ، پھر کیسی محبت کی بات ہے بتائیے، کیسی رحمت کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر سنا رہا ہوں، ارشاد فرمایا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص سے اللہ کا نام لے لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ان کا نام بہت بڑا نام ہے، جس کے منہ سے ایک بار بھی محبت سے ان کا نام نکل گیا، اللہ کی رحمت غیر محدود سے بعید ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دے، اور جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا، اس کا سوئے خاتمہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی نفس سے مغلوب ہو کر وہ اللہ سے بھاگ بھی جائے یعنی گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے علم میں وہ آنسو محفوظ ہوتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کر لیتی ہے کہ یہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا، اس کو ہم کیسے ضائع کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ ملفوظ بیان فرما کر حضرت والا نے نہایت درد اور رقت آمیز آواز میں فرمایا کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ علوم عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ایمان تازہ ہو گیا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ارشاد فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے جو سوائے حج و عمرے کے کسی عبادت میں تعلیم نہیں کی گئی، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں، حتیٰ کہ جہاد میں بھی نہیں بتائی گئی، سوائے حج و عمرے کے کہ اے اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ حالانکہ اس وقت ابتدائے اسلام میں حج کچھ مشکل نہیں تھا، کیونکہ چند لوگ تھے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں ہجوم ہوگا اور اس وقت مشکل پیدا ہوگی، لہذا 1400 برس پہلے جبکہ مشکلات کے اسباب نہ تھے یہ دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ میرے حج و عمرے کو آسان فرما، یہ اسلام کے سچا ہونے کی دلیل۔ سبحان اللہ، پھر یہ پہلے والا ملفوظ سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص سے اللہ کا نام لے لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ان کا نام بہت بڑا نام ہے، جس کے منہ سے ایک بار محبت سے ان کا نام نکل گیا، جس کے منہ سے ایک بار بھی محبت سے ان کا نام نکل گیا، اللہ کی رحمت غیر محدود سے بعید ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں، اور جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا، اس کا سوئے خاتمہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی نفس سے مغلوب ہو کر وہ اللہ سے بھاگ بھی جائے تو اللہ کے علم میں وہ آنسو محفوظ ہوتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کر لیتی ہے کہ یہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا، اس کو ہم کیسے ضائع کر دیں۔ یہ ملفوظ بیان فرما کر حضرت والا نے نہایت درد اور رقت آمیز آواز میں فرمایا کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ علوم عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان تینوں فرشتوں کو حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ حسن کبھی امتحان کے لیے اور عذاب کے لیے بھی آتا ہے۔ لہذا حسینوں کو دیکھ کر ہوشیار ہو جائیے کہ کہیں ہمارے امتحان کے لیے یا عذاب کے لیے نہ بھیجا گیا ہو۔ اور دل میں یہ خیال آتا تھا کہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 3 فرشتوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کیوں نہیں بھیجا، لیکن جواب نہیں آتا تھا۔ آج اچانک یہ دل میں جواب عطا ہوا کہ اس قوم کی زندگی زندگی ہی میں عذاب دینا تھا۔ اس وقت ان کو موت نہیں دینی تھی، اس لیے عزرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا۔ کیا سمجھا؟ حسن برائے عذاب، حضرت مولانا رومی کا شعر بھی سناتے تھے، از شراب قہر چوں مستی تھی نیستہارا صورت ہستی تھی۔ اللہ جب انسان گناہوں پر اصرار کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا، شرمندہ نہیں ہوتا، نادم نہیں ہوتا، خوف نہیں کرتا خدا کا، ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، جب یہ نوبت آ جاتی ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، تو اس وقت کے لیے یہ شعر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اچھے خاصے نیک آدمی کو قہر نازل فرماتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ظالم نہیں، بلکہ اللہ تو نیک انسان کی مدد فرماتے ہیں، یہاں تک مدد فرماتے کہ اس کے ساتھ فرشتہ ہر انسان کے ساتھ مقرر کر دیا کہ اس کو نیک باتوں کا الہام کرتا رہتا ہے، اتنی مدد فرمائی اللہ نے۔ تو جب انسان ڈھٹائی پر مصر ہو جاتا ہے، گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اور اتنا آحد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اس کے پھر راستہ بند ہو جاتا ہے ہدایت کا، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ اس وقت کے لیے شعر ہے، از شراب قہر چوں مستی رہی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر قہر نازل فرمانا چاہتے ہیں تو نیستہارا صورت ہستی رہی، اس کو صورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نشہ ہے، جیسا کہ قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ اپنے نشے میں چور ہو رہے تھے، بھوت شہوت کا بھوت سوار تھا ان پہ، عقل رخصت ہو چکی تھی، جس طرح شراب جو پیتا ہے اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ماں بہن کی تمیز بھی اسے نہیں رہتی، اور نہ زبان کی، کوئی چیز اس کے قابو میں نہیں رہتی۔ تو اسی طرح سے اور وہ نشے میں دھت ہوتا ہے، مست ہوتا ہے، ایسے ہی یہ شہوت کا بھوت ہے، نشہ ہے، کہ اس میں آدمی ہر تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی ایک اسی مضمون کو بیان کرنے میں گزری، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ قسم اٹھا کر بارہا فرما چکے کہ جو آدمی نگاہ کی حفاظت کر لے گا، یقیناً 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 ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پہنچ جائے گا۔ کیسے؟ وہ اسی لیے حدیث پاک میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہیں حیا ہی باقی نہ رہے پھر جو چاہو کرو، یعنی ہر برائی اس میں پھر پائی جائے گی، اور اس کا عکس کر لو کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کی حیا بھی قائم رہے گی، اور جب حیا قائم رہے گی، کیونکہ حیا کی اصل تعریف جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، یا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نے فرمائی کہ ان مولا کا لا یراک حیث نہاک، تمہارا مولا تمہیں کسی ایسی بات میں مشغول نہ پائے، فإن حقیقت الحیاء، حیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اللہ، حیا یہ نہیں کہ آپ ہی میں سر جھکا کے بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے زمانے میں جب وہ شادی ہوتی تھی تو مرد صاحب بھی جو ہے ناک پہ رومال لگ کے بیٹھا کرتے تھے، دلہن سے بھی زیادہ شرمیلے اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے تھے، حالانکہ ہوتے نہیں تھے ایسے۔ ابھی پول کھل جائے تو پتہ چل جائے تیری ماں بہن کی، اور وہاں جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، قاضی صاحب ہیں، تو رومال بیٹھ جائیے، رومال جو ہے وہ ایسے رکھ کے بیٹھے رہتے تھے، اور جو نہیں رکھتا تھا وہ کہتے تھے بڑا غیرت معلوم ہو رہا ہے، دلہا خدا خیر کرے۔ تو یہ حیا نہیں ہے، حیات حیات کیا ہے؟ فإن حقیقة الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک، کہ تمہارا مولا تمہیں کبھی بھی یہ ان باتوں میں مشغول نہ دیکھے، نافرمانی میں، اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے، یہ ہے حیا. تو جب حیا پیدا ہو گئی، بے حیائی کا کام نہیں کیا بچ گئے، حیا پیدا ہو گئی. جب حیا پیدا ہو گئی تو اب کیسے اللہ کی نافرمانی کرے؟ اب جھوٹ پہ بھی فوراً اس کو خیال ہوگا کہ یہ تو خلاف ہے، کیسے میں جھوٹ بول دوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی بری بات ہے، شرم آ گئی، اللہ دیکھ رہا ہے میں جھوٹ بولوں؟ نہیں، ایسی غیبت آئی اللہ نے منع کیا ہے، کیسے غیبت کروں، کیسے میں مومن بھائی کی عزت خراب کروں؟ ہر گناہ سے پھر وہ بچنا شروع کر دیا. اسی کو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت کرنے والا شخص بالکل ایسا ہے جیسے اوپر جانے والے الیکٹرک کا ایسکیلیٹر پہ قدم رکھ دیا، نگاہ کی حفاظت کی بس. اب یہ ایسکیلیٹر اس کو اللہ تعالی کے راستے کی تمام منازل طے کرا رہا ہے، خود بخود اب یہ چڑھ نہیں رہا، یہ ایسکیلیٹر اس کو اوپر لے جا رہا ہے. تو یہ نگاہ کی حفاظت اس کو اللہ سے ملا دے گی، منزل پہ پہنچا دے گی، ہل بھی نہیں رہا، منزل پہ پہنچ رہا ہے. تو اب اس کا عکس کر لیجئے، یہ بات حضرت کی برکت سے ہمارے دل میں آئی کہ اس کا عکس بھی کر لیتے کہ بھائی جس آدمی نے نگاہ کی حفاظت نہیں کی، بد نگاہی کری، وہ اللہ کے قرب سے تنزلی کرتے 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 یعنی ذلت کے کنویں میں جا پڑا جا کے، اب وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حیا جاتی رہی، بد نگاہی کر رہا ہے، حیا جاتی رہی. تو ایسا بے حیائی کا عمل ہے کہ ایسکیلیٹر چل رہا ہے نیچے اور یہ کنویں کی جو ہے ذلت کی چاہ میں جا کے پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ جو فرمایا کہ حسن برائے عذاب، بس سمجھ لو کہ وہ کیا شعر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، کیسا رومانٹک ہے یہ، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، وہ کہ قیامت آفت ہے یار، قیامت ہے یار، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، مگر اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. بد نگاہی جیسے کہ شامت عمل شروع ہو گئی، اللہ کا قہر شروع ہو گیا، بس تنزلی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شیخ کی ہر ہر ملفوظ پر اور ہر ہر تعلیم پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور ذکر اللہ کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسباب گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.